علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور، آج میں ایک تھوڑا سا انوکھا سوال لے کر آؤں گا، وہ اس طرح سے کہ جیسے آپ کا ماشاءاللہ ایک تجربہ ہے، آپ نے یورپ کا سفر کیا، ایشیا کا سفر کیا، الحمدللہ دنیا دیکھی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں، تو آپ نے مشرقی اقدار، مشرقی معاشرے کا بھی مطالعہ کیا، مغرب کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مغربی افکار بھی آپ کے زیر مطالعہ رہے، اور ماشاءاللہ آپ مشرق مغرب کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اسلامی طرز زندگی ہے اور مغربی طرز زندگی ہے، اس میں کیا فرق آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو مشرقی اور مغربی زندگی کا فرق ہے، بنیادی طور پہ یوں کہہ لے کہ اسلامی طرز زندگی کا اور مغربی طرز زندگی کا، کیونکہ مشرق تو بڑا وسیع ہے اور اس میں بہت سارے مذاہب ہیں، تو بیسیکلی تو اسلام کا تقابل ہوتا ہے دیگر نظام ہائے زندگی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ چند ایک باتیں بڑی واضح ہیں کہ ہمارے اسلامی اقدار یا اسلامی بنیادیں اور بیسکس کیا ہیں، اور مغربی معاشرے کی بنیادیں اور بیسکس کیا ہیں۔ انہوں نے جس فلسفے پر بنیاد رکھی وہ اور ہے، اور اسلام جن عقائد پر بنیاد رکھتا ہے یہ اور ہے۔
ٹھیک،
لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک بیسکس ہوتی ہے، دوسرا اس کے بعد اس کے نتائج ہوتے ہیں۔
ٹھیک،
کہ اگر ان فلسفوں پر عمل کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ بھئی فلسفہ تو ایک آدمی مانتا ہے، اس پہ عمل ہی نہیں کرتا۔ ایک بندہ اسلام کو مانتا ہے لیکن اسلام پہ عمل ہی نہیں کرتا، تو اس کے نتائج کو اسلام کے نتائج نہیں کہا جائے گا۔
ٹھیک، یہ بھی بات بہت واضح ہو،
اس کے نتائج کو تو اس کی بے عملی کے نتائج کہا جائے گا نا۔
ٹھیک،
تو جب چیزوں کو ایک یوں کہہ لیں کہ معیار کے اوپر رکھ کے پرکھا جاتا ہے، تو پھر جو ان کی حقیقتیں ہیں وہ، اور جو ان کے حقیقی عمل کے نتائج ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ خارجی عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ظاہری اعتبار سے ایک شے بڑی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسری شے بڑی خراب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کے اوپر اگر ڈاکوؤں کی حکومت ہو جائے اور لٹیرے اس کے اوپر مسلط ہو جائیں، اور وہ اپنے ظلم و جبر کے زور پر اپنے ملک کے اندر امن و امان بحال رکھیں،
جی
تو امن و امان تو بحال ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ کس قیمت پہ ہے اور کس بنیاد پہ ہے، اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا۔
جی،
اور اس کو آئیڈیل کوئی بھی نہیں کہے گا کہ بھئی بھلے جو ہے نا وہ ڈاکو مسلط ہو جائیں اور وہ امن و امان قائم کر دے، لوگ کو بولیں گے نہیں یار، ہمیں ڈاکوؤں کا امن و امان نہیں چاہیے، ہمیں ان کا امن و امان چاہیے کہ جو حکمرانی کے مستحق ہوں۔ تو چیزوں کو دو طرح دیکھا جاتا ہے، ایک ان کی حقیقی بنیادیں اور ایک اس کے جو نتائج عمل معاشرے کے اندر سامنے آتے ہیں۔ اب اسلامی نظام اور مغربی نظام کی جو بنیادی فرق ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام زندگی یہ خدا کے تصور پر مبنی ہے،
بے شک
یہ خدا پر ایمان رکھنے پر مبنی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو مغربی معاشرے کی اکثریت ہے وہ گاڈ لیس سوسائٹی، وہ بے خدا معاشرہ، وہ خدا کو نہ ماننے والے معاشرے پر مبنی۔
ٹھیک،
اچھا ان دونوں کا فرق کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کا جو حقیقی فرق ہے اگر پراپر دونوں طرف عمل کیا جائے، خدا کے ماننے والے خدا کو مانتے ہوئے عمل کریں اور نہ ماننے والے نہ مانتے ہوئے عمل کریں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب خدا کو نہیں مانا تو پھر روک ٹوک کس بات کی؟ پھر اس کے نتیجے میں سرکشی، طغیان اور اپنی حدود سے تجاوز کرنا یہ سامنے آئے گا، پھر بندے کی اپنی مرضی چلے گی، پھر وہ کسی کی دوسرے کی مرضی کا پابند نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ خدا کو مان کے چلے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ میری کچھ حدود اور قیود ہیں جو کہیں اور سے مقرر کردہ ہے۔ جو اپنے جیسوں کی مقرر کردہ حدود و قیود ہے، ہو سکتا بندہ اسے مانے، ہو سکتا نہ مانے، وہ ان کے اوپر آرگیو بھی کرے گا، وہ ان کو مسترد بھی کرے گا، ان کو قبول بھی کر سکتا ہے، ان کو رد بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ میں اس کو ماننے والا ہوں جو عالم الغیب و شہادہ ہے،
سبحان اللہ،
جو ماضی حال مستقبل جو ہمارے اعتبار سے ہے اس سب کو جاننے والا ہے، جو ایک ایک ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا علم رکھنے والا ہے،
سبحان اللہ،
جو انسان کی ایک ایک سانس اور ایک ایک خیال کو جاننے والا ہے، جو اس کی ایک ایک حرکت و سکنت کو جاننے والا ہے، جو اس کی زندگی میں آنے والے تمام تر اتار چڑھاؤ کو جاننے والا ہے،
بے شک
تو جب وہ اس ہستی پر ایمان رکھے گا تو پھر اس کو پتا ہوگا کہ میں اپنا بھلا اتنا نہیں جانتا جتنا خدا جانتا ہے،
اللہ،
میں اپنے افعال کے نتائج کو اتنا نہیں جانتا جتنا خدا جانتا ہے،
بے شک،
میں اپنے بھلے کو اور اپنے برے کو اتنا نہیں جانتا جتنا خدا جانتا ہے، میرے کسی بھی عمل کا نتیجہ میرے حق میں نکلے گا یا میرے خلاف نکلے گا، میرے لیے مفید ہوگا یا مضر ہوگا، مجھے اتنا نہیں پتا جتنا میرے پیدا کرنے والے کو پتا ہے۔ تو اب اس کا عمل پھر اس کے اعتبار سے ہو جائے،
بہت ہو،
ٹھیک ہے۔ تو پہلی بنیاد جو ہے وہ تو ہے عقیدہ الوہیت، عقیدہ توحید، خدا کو ماننے کا عقیدہ۔ دوسری بنیاد کیا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کے جو بنیاد ہے وہ ایمان بالآخرت پر ہے، کہ یہ قیامت کو مانتا ہے، یہ اس کو مانتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے،
بے شک،
اس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا یا رہو تو اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ، اور اگر اس نے ایک ذرہ برابر شر کیا برائی کی یا رہو تو اسے دیکھے،
اللہ،
تو ایک ایک ذرہ برابر اچھائی اور برائی کو دیکھنے کا جب عقیدہ ہوگا تو پھر بندہ اپنے عمل کے ایک ایک ذرے کی مقدار کو بھی پہچانے گا اور اس کے اوپر غور کرے گا،
اللہ۔
اس کے مقابلے میں جب اس کا عقیدہ یہ ہو، اس کی سمجھ اور اس کی سوچ یہ ہو کہ بھائی کوئی آخرت نہیں، مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھنا، کوئی جواب دہ نہیں ہونا، کوئی آگے جا کے سزا جزا نہیں ملنی، تو اب اس کو روکنے والی برائی سے چیز کیا بنے گی؟ کچھ بھی نہیں، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ بچ جاتا ہے تو اس کی مرضی ہے، نہیں بچتا تو بھی اس کی مرضی ہے۔ تو ایک جو بنیاد بنے گی وہ یہاں کے بنے گی کہ عقیدہ آخرت اس میں جواب دہی کا احساس پیدا کرے گا، اور عقیدہ آخرت کا نہ ہونا اس کے اندر جرت پیدا کرے گا۔ وہ چاہے تو ایک بندہ مارے، چاہے تو سو بندہ مارے، چاہے وہ ایک کو لوٹے، چاہے وہ سو کو لوٹے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے بچ ہی جانا ہے،
جی،
اس دنیا، یہ دنیا ہی دنیا ہے، بس عالم دوبارہ نہیں، اس دنیا سے دوبارہ آنا نہیں ہے، پیدا تو دوبارہ ہونا نہیں ہے، لہذا اگر میں اپنا پہلو بچا کے میں لوٹ مار کر سکتا ہوں، میں چوری کر سکتا ہوں، میں یا قتل و غارت گری کر سکتا ہوں تو میں کر لیتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف جس کا آخرت پہ ایمان ہوگا وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے زور، اپنی طاقت، اپنے پیسے، اپنے تعلقات کی بنیاد پہ اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی گیا تو پوری سزا ادھر تو ملنی،
جی،
لہذا وہ صرف یہاں کی سزا کا اعتبار نہیں کرے گا، اس سے زیادہ وہ آخرت کی سزا کا اعتبار کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسے وہاں بچائے گی کہ جہاں گناہ کا، زیادتی کا موقع ہے، تو وہاں پر آخرت کو نہ ماننے والا تو موقع پرستی کا اظہار کرے گا،
جی،
لیکن آخرت کو ماننے والا جو ہے موقع کو نہیں دیکھے گا، اس کے جواب کو دیکھے گا۔
اللہ،
تو جتنا عقیدہ آخرت پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں جواب دہی کا احساس زیادہ ہوگا،
بہت خوب،
اور جتنا جواب دہی کا احساس زیادہ ہوگا اتنا یہ برائی سے دور ہوتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پوری تاریخ پہ غور کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ جب جو خوف خدا رکھنے والے حکمران تھے، جب انہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ جنگ کی اور وہ ممالک ان کے قبضے میں آ گئے تو انہوں نے اس طرح قتل و غارت گری نہیں.
جی تاریخ گواہ ہے,
تاریخ گواہ ہے. ٹھیک ہے, محمد بن قاسم آیا,
جی
اس نے آ کے ایسا اچھا سلوک کیا کہ اس کے بت بنا کے یہاں کے لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی.
جی
اچھا, اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جو ہے وہ بہت سارے جیسے یہ بیت المقدس ہی کو جب فتح کیا تو وہاں پر کوئی قتل و غارت گری نہیں کی, عام معافی کا اعلان کر دیا.
اللہ,
یہ کیا تھا؟ یہ تھا آخرت کی جواب دہی کا احساس کہ یہاں تو میں خون کی ندیاں بہا کر دوسروں کو اپنی طاقت دکھا سکتا ہوں, ان کو مرعوب کر سکتا ہوں اور ان کو خوف کا شکار کر سکتا ہوں, لیکن اس قتل و غارت گری کا مجھے خدا کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا.
بے شک
اس شے نے ان کو ان چیزوں سے روک کے رکھا. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف کیا ہوا کہ جب اسی بیت المقدس کو دوسروں نے فتح کیا, غیر مسلموں نے فتح کیا, تو یہیں پر اتنی قتل و غارت گری کی کہ بیت المقدس کی گلیوں کو خون سے نہلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جواب دہی کا احساس ہی نہیں تھا, وہ اس سے بے پرواہ تھے کہ ہمیں تو ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہی کوئی نہیں. تو جہاں پوچھ گچھ کا احساس ختم ہوا
جی
وہیں پر ظلم و ستم شروع ہو گیا.
اللہ
اچھا, تو ایک دوسری بنیاد جو ہے وہ یہ والی ہے. اچھا تیسری بنیاد کیا ہے؟ تیسری بنیاد جو وجہ فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامی جو غیر مسلم معاشرہ ہے, جو مغربی معاشرہ ہے, وہ جسم کے تقاضوں پر مبنی ہے.
ٹھیک,
اس کی نظر میں مادہ ہے
جی,
مادی وجود ہے, جسم ہے, جسم کے تقاضے ہیں, مادے کے تقاضے ہیں,
یہ بنیاد ہے,
یہ بنیاد ہے. لہذا اب اس کی بنیاد پہ ان کے جتنے بھی کام ہوں گے ان سب کے اندر آپ کو جسم اور مادہ ہی نظر آئے گا اور اسی کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. خواہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین ہے, خواہ وہ بے حیائی کا فروغ ہے, خواہ وہ بھڑکیلے لباس پہننا بنانا ہے, یا وہ نت نئے فیشن اپنانا ہے, یا وہ یا اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کی لذتوں کی تکمیل ہے, ان کی پوری زندگی اسی دائرے کے گرد گھومے گی. یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام.
اللہ اللہ,
یتمتعون انجوائے کریں گے
جی,
تمتو کریں گے, انجوائے کریں گے, وہ یا کلون اور کھاتے پیتے رہیں گے.
بس یہی
ٹھیک ہے نا. تو جیسے زندگی جانوروں کی ہے کہ ان کی نظر میں ان کے جسم سے آگے کچھ نہیں
جی,
جانور نے اپنی روح کی فکر نہیں کرنی ہوتی
جی,
اس نے اپنی روح کو ترقی نہیں دینی, اس نے کوئی مکاشفات نہیں کرنے, جانور نے اپنے باطنی وجود اور اپنے جو اخلاقی وجود ہے اس کی تطہیر اور تزکیے کے لیے کچھ نہیں کرنا
جی.
یہی معاملہ ہر وہ بندہ کرے گا کہ جس کی نظر میں زندگی صرف جسمانی وجود کا نام ہے.
بہت اعلیٰ.
جب وہ اپنی سوچ کو جانوروں کی سوچ کے برابر ہی رکھے گا تو یہ کر لے گا کہ اپنی صلاحیتوں کی بقدر زیادہ لطف اٹھا لے گا
جی,
جانور کھانے نہیں پکائے گا لیکن انسان کھانے پکا لے, تو وہ اپنے لطف اندوزی کے طریقے اور ذرائع زیادہ سے زیادہ پیدا کرے گا, دریافت کرے گا اور ان کو بڑھائے گا, لیکن جسم کے تقاضوں سے آگے نہیں جائے گا. اس کے مقابلے میں جو اسلامی زندگی ہے اس میں جسم کے ساتھ روح کے تقاضے بھی رکھے گئے.
سبحان اللہ.
جب روح کے تقاضے رکھے گئے تو جیسے جسم کی غذا ہے ایسے ہی روح کی غذا ہے, جیسے جسم کو توانائی چاہیے ایسے روح کو توانائی چاہیے, جیسے جسم کو راحت چاہیے ایسے روح کو بھی راحت چاہیے. اور روح کی جو غذا ہے, جو توانائی ہے اور جو اس کی راحت ہے, اس کے تقاضے جدا ہے جسم کے تقاضوں سے.
بے شک.
لہذا اب جب بندہ مومن اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو بنیاد بنا کر چلے گا تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ جو روح کا زیور ہے وہ صبر ہے
جی,
جو روح کی غذا ہے وہ خدا کا ذکر ہے,
اللہ,
جو روح کی طاقت ہے وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ہے,
سبحان اللہ,
جو روح کی اٹھان ہے
جی
وہ خدا سے محبت ہے,
سبحان اللہ,
جو روح کی پرواز ہے,
سبحان اللہ,
وہ خدا کے نبی سے محبت ہے,
سبحان اللہ,
وہ آخرت کی فکر ہے, وہ توکل اور قناعت ہے,
اللہ,
وہ صبر ہے. تو جب وہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھے گا تو اپنے اس باطنی وجود, اس روحانی تقاضوں اور اس اخلاقی وجود کی بہتری کے لیے وہ کام کرے گا اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرے گا. بلکہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ جسم سے زیادہ قیمتی روح ہے,
اللہ,
دنیا سے زیادہ قیمتی آخرت ہے, بندے کی خواہش سے زیادہ اچھی چیز خدا کی رضا ہے,
سبحان اللہ,
لہٰذا ہر جگہ پہ تقابل کر کے وہ ترجیح اس کو دے گا. جسم کا تقاضا کہہ رہا ہے کہ کھلی بے حیائی کرو, روح کا تقاضا کہہ رہا ہے کہ پابند حکم خدا ہو کر اسی پر اکتفا کرو جس پہ اکتفا کا خدا نے حکم دیا,
سبحان اللہ,
تو انہی حدود کے اندر رہے گا. جسم کہے گا کہ کوئی حد بندی نہ رکھو, اور جو کر سکتے ہو اور جو مزے اٹھا سکتے ہو بابر بے عیش کوش جو مزے کر سکتے ہو کرو. لیکن روح کا تقاضا کہے گا کہ نہیں, جسم کے تقاضوں میں اتنا نہیں بڑھنا کہ روح کمزور ہوتی جائے, جسم کے مکان کو اتنا بھر نہیں دینا کہ روح اس کے اندر تنگی محسوس کرے,
اللہ,
اور روح کا دم گھٹنا اس کے اندر شروع ہو جائے,
اللہ.
تو لہٰذا اب وہ اپنی روح کے تقاضوں کی طرف جائے گا. تو جسم و روح کی جو تقسیم ہے یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے روح نہیں مانتے. ویسے تو خیر وہ روح کے بھی منکر ہے, اور وہ دوسری اس کی جو
اور تعبیر
فزیکل اور میڈیکل اس کی تعبیر کر دیتے ہیں, لیکن اس سے جدا گانا یہ بہرحال موجود ہے کہ روح کے اپنے تقاضے ہیں کہ جن کو ایک بندہ مومن بڑا واضح طور پہ سمجھتا ہے اور وہ اس کے اخلاقی وجود کو تسلیم کرتا ہے. تو یہ ایک تیسرا فرق ہے جو ہمارے اسلامی نظام زندگی میں ہے اور مغربی طرز معاشرت کے اندر ہے. اچھا, چوتھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ ان کا معاشرہ انفرادیت پر مبنی ہے.
ٹھیک,
ہمارا جی انڈیویجلزم کے اوپر جی. ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اجتماعیت پر مبنی ہے. ہمارے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں بندہ کہتا میں ہوں
جی,
اور بس میں ہوں, اور میری زندگی ہے, اور میرے حقوق ہیں, اور میری مرضی ہے, اور میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے, میرا وجود ہے میری مرضی ہے, میں جو چاہوں گا میں وہ کروں گا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا باپ اولڈ ہوم کے اندر ہے یا میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ کہیں اور جو ہے نا وہ گل سڑ رہے مر رہے ہیں, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے لیے میری ذات مقدم ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو اسلامی نظام زندگی ہے اس کا دار و مدار ہے اجتماعیت کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر, معاشرے کے اوپر. اچھا, اس سے فرق کہاں پر نکلتا ہے؟ فرق اس میں نکلتا ہے کہ جب بندے نے کہا کہ میں ہوں, تو اب اس کے بعد اس نے اپنے خاندانی نظام کے تار و پود کو بکھیر دیا.
بے شک ایسا ہی ہوا.
اس نے کہا کہ میرے لیے خاندان کوئی اہمیت نہیں رکھتا, میرے چاچے مامے نہ بھی ہو تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں ہوں, کہیں تھوڑا بہت پھنس گیا تو حکومت آ جائے گی مدد کرنے کے لیے. لیکن ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے یہ کہتا کہ نہیں, ہم نے خاندانی نظام کی بنیادوں پہ چلنا ہے, لہذا ہمارے ہاں باپ کی قدر بھی ہے, ماں کی قدر بھی ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق نبھانا بھی ہے, دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ہے. ہمارے اوپر اس کے احکام کو لازم قرار دیا گیا. ماں باپ کی خدمت یہ نہیں ہے کہ آپشنل ہے, چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں, فرمایا واجب ہے تمہارے اوپر, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے, ان کا حکم ماننا تمہارے اوپر واجب ہے. اسی طریقے سے بہن بھائی اگر مشکل میں ہیں تو ان کی مشکل میں ان کی مدد کرنا واجب ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, میری ذات ہے, میری زندگی ہے, میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, وہ اس کے اوپر چلتے ہیں. اچھا, اب اس کے نتیجے, اس کا جب پورا نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ وہ عمومی زندگی کے اندر بھی اور آج کل کے جو خاص حالات ہیں اس کے اندر, میں دونوں کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں. عمومی زندگی کے اندر تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ میرا جسم میری مرضی ہے, میری زندگی میری مرضی ہے, لہٰذا میرے ماں باپ جو ہے وہ میری زندگی کے مزوں میں اور تمتعوں میں اور لطف اندوزی کے اندر رکاوٹ نہیں بننے چاہیے. سوری ٹو سے کہ میں ان کی کھانسی نہیں برداشت کر سکتا, سوری ٹو سے کہ میں ان کی خاطر راتوں کو نہیں جا سکتا, سوری ٹو سے میں ان کے لیے رات کو بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا, میں ان کے لیے دوائی نہیں لا سکتا, لہذا ان کو اٹھا کے وہاں ڈال دو کہ جہاں پر ان کا دوائی دارو چلتا رہے.
اللہ,
دوائی دارو چلنے کے لیے ڈال دیا. اچھا, اب اس کے اوپر بعض لوگ بڑے خوش ہو کے بولتے ہیں دیکھو یار کیسا شاندار اولڈ ہوم بنایا ہوا ہے اور وہاں پر کتنی سہولت سے رکھا جاتا ہے. واہ، کیا وہ ایک جانور ہے
اللہ
کہ جس کو آپ نے وقت پہ کھانا دے دیا اور جس کو بیماری میں آپ نے دوائی دے دی، اور اس کے اندر احساسات نہیں ہیں، اس کے اندر جذبات نہیں ہیں، اس کے دل کی کچھ چاہتیں نہیں ہیں، کیا اسے اپنی اولاد کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی؟ کیا وہ اپنے چھوٹے پوتوں نواسوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا؟ آپ نے یہ والا جو احساس ہے یہ کہاں سے پورا کیا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے جیسے جانوروں کو باندھا جاتا ہے ایسے ان کو باندھ دیا آپ نے.
اللہ،
ایک آدمی جب اپنے گھر میں ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواس و نواسیوں کو، جب وہ ان سب کو دیکھتا ہے، اس کو جو اسے خوشی ملتی ہے، جو راحت ملتی ہے، وہ تو اسے دنیا کی لذیذ سے لذیذ کھانے سے بھی نہیں ملتی.
بے شک بے شک.
آخر باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے.
بے شک.
وہ کہتا جی مجھے بچے کو شرارتیں کرتے، اچھلتے کودتے ہوئے دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی دنیا کے کسی لذیذ سے لذیذ کھانا کھانے کے اندر بھی نہیں ہوتی.
بے شک.
جو مجھے سکون، ٹھنڈک اور راحت ملتی ہے وہ مجھے دنیا کی کسی اور شے میں نہیں ملتی. تو میرے بھائی، اگر باپ کو یہ خوشی ملتی ہے تو دادا دادی کو نہیں ملے گی کیا؟
اللہ اللہ.
ان کو تو زیادہ چاہیے.
جی.
ان کو تو زیادہ چاہیے، کیونکہ باپ جوان ہے تو اس کے لیے تو لطف اندوز ہونے کے اور بہت سے ذرائع ہیں.
جی.
وہ کہیں آوارہ گردی کر سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے، دوستوں میں گپے شپے مار سکتا ہے، اور بہت سے ذرائع ہوتے ہیں. اس کی اپنی جوانی ہوتی، وہ تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں سے اس کو دور کر دیتے ہیں. لیکن جو بوڑھے ہیں، جو بوڑھے افراد ہیں، ان کے لیے تو یہی جو چھوٹے بچوں کی خوشی ہے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے.
سبحان اللہ.
لیکن تم نے انہیں بھینسوں کی طرح اور گائے کی طرح باندھ دیا اولڈ ہوم کے اندر، اور کہا کہ ان کو روٹی ڈالو، چارہ ڈالو، اور ان کو دوائی دارو بھی کر دینا، اور بس ان کا کام بوڑھا ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اسلام کا معاشرہ تھا اجتماعیت پر مبنی، خاندانی نظام پہ، اور ان کا معاشرہ تھا انفرادیت پہ مبنی، کہ بھائی جو ہم کریں سو ہم کریں. تو یہ اس کا نتیجہ نکلا. اچھا، پھر یہ ہے عمومی حوال کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اولڈ ہوم کے اوپر تو اور بہت سے پہلوؤں سے میں کلام کر سکتا ہوں، لیکن ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک ابھی مختصر چل رہا ہے، اب آ جائیں ان خصوصی حالات کے اندر. خصوصی حالات یہ ہیں کہ جناب، بڑے تو بڑے، بوڑھے تو بوڑھے، چھوٹے بھی، جوان بھی، سب اپنے گھروں کے اندر تقریباً تقریباً بیٹھے ہوئے. اچھا، جب بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا ہے، اب یہاں پر دو تین چیزیں ہوئی. ایک تو یہ چیز ہوئی کہ بھائی خریداری کرنی، سودا وغیرہ خریدنا، مارکیٹ میں بھی جائیں گے تو یوں نہیں جانا ہوگا کہ جناب آپ گئے اور آ گئے.
ٹھیک.
کیونکہ وہاں پر بھی جو پریونشن کے میجرز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے سے فاصلے پہ رکھ رہے ہیں. ایک شاپنگ مال ہے، 10 بندے اندر جاتے ہیں، باقی لائن لگا کے باہر کھڑے، پھر وہ آتے ہیں، پھر اگلے 10 چلے جاتے ہیں. اب یہ جو باہر لائن لگا کے کھڑے ہیں، کسی کی 1 گھنٹے بعد باری آ رہی ہے، کسی کی 2 کے بعد، کسی کی 3 گھنٹے کے بعد. ٹھیک. اب یہ جو 2-3 گھنٹے بعد باری آ رہی ہے، اس میں کون کھڑے لائنوں کے اندر؟
جی،
ان میں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، جب آپ نے انفرادیت کی زندگی اپنا لی اور آپ نے کہا کہ خاندان کوئی چیز نہیں ہے اور بوڑھے ماں باپ کوئی چیز نہیں ہے، اور میں اور میرے ذات اور میرا وجود اور میرا جسم اور میری مرضی چلے گی، اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹا جو ہے وہ کسی اور شاپنگ مال میں اپنی لائن میں لگا ہوا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن اسی کا بوڑھا باپ اسی دوسرے شاپنگ مال کے سامنے 3-4 گھنٹے کے انتظار کے اندر اپنی ٹرالی لے کے کھڑا ہے.
اللہ.
اب آپ غور کریں، کیا میں اور آپ اپنے ماں باپ کو اس طرح کسی لائن کے اندر 4 گھنٹے کھڑا کر سکتے ہیں؟
پوسیبل ہو ہی نہیں سکتا.
ہو ہی نہیں سکتا نا.
جی.
ہم ان کو کہیں گے آپ گھر پہ رہیں.
جی.
آپ نے گھر سے نہیں نکلنا.
جی.
ہم جائیں گے.
جی.
ہم آپ کے لیے جائیں گے.
جی.
اور ہمارے یہی ہوتا ہے، اگرچہ ہمارا معاشرہ کوئی اتنا اسلامی نہیں ہے، بے عملی یہاں بہت ہے، لیکن جتنا اسلام ہے نا، اس اسلام نے بھی بوڑھوں کو جو ہے وہ سہارا دیا ہوا ہے.
بے شک.
اس تھوڑے سے اسلام پر عمل نے بھی بوڑھوں کی عزت اور قدر و قیمت رکھی ہوئی ہے، اور ان کو گھروں میں بٹھا کے ان کی اولاد روڈوں کے اوپر کھڑی ہے، وہ لائنوں میں کھڑی ہے، وہ دھکے کھا رہی ہے، وہ 3 گھنٹے ویٹ کر رہی ہے، وہی سارا کچھ کر رہے ہیں.
بے شک بے شک.
لیکن جب انفرادی معاشرہ آ جائے گا، جب مغربی معاشرہ آ جائے گا، تو کیا ہوگا کہ بھائی وہ وہاں سے فون کرے گا کہ ویئر آر یو مائی فادر،
جی
آپ کہاں پر ہیں، وہ اپنے اس پہ شاپنگ مال پہ ہوگا، وہ اپنے شاپنگ مال پہ کھڑا ہوگا، اس کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ گھر پہ چلے میں آپ کو لا کے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں، میں ایک اپنی میری ذات ہے، آپ کی اپنی ذات ہے، لہذا آپ اپنا پورا کریں میں اپنا پورا کروں گا. نمبر ایک. نمبر دو، یہ جب انفرادیت ہوگی اور اجتماعیت نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اب یہ جن کو اٹھا کے اولڈ ہومز میں ڈالا ہوا تھا اور سب کو کہا کہ بھئی آپ تنہا تنہا رہیں، اب تنہا رہنے کا مزہ پتا چل رہا ہے.
اللہ اللہ اللہ،
گھروں میں بند رہنے کا مزہ پتا چل رہا ہے کہ کیا مزہ آتا ہے، کتنی تکلیف دہ چیز ہے یہ
جی
کہ ایک بندے کو بند کر دیا جائے. ہم اپنے گھروں میں بند ہیں تو بھائی ہمارے ساتھ تو پوری فیملی ہے
جی،
لیکن ہمارے اندر جو ہے نا پھر بھی ابال آتے ہیں، ارے یار باہر نکلو یار، دم گھٹ رہا ہے میرا، اوہ کر رہے. کیا ہوا؟ ہوا صرف اتنا ہے کہ بھائی ہم جو باہر جا کے ذرا دوستوں سے مل ملا لیتے تھے وہ ہمارا بند ہو گیا ہے، ہم تھوڑا سا جو گھوم پھر لیتے تھے وہ ہمارا بند ہو گیا ہے، لیکن پوری فیملی ساتھ ہے، اس کے باوجود ہمارا دم گھٹ رہا ہے. تو بھائی جن کو آپ نے ہمیشہ کے لیے فیملی سے دور کر کے ایک بڈھا ہاؤس کے اندر ڈال دیا کہ تم یہاں پر پڑے رہو، تو وہ تو فیملی سے بھی گیا، وہ بچوں سے بھی گیا، وہ اپنی اس مانوس جگہ اور گھر سے بھی گیا، اور آپ نے ایک ان نون جگہ پہ ان نون آدمیوں کے درمیان، اجنبی لوگوں کے درمیان اس کو چھوڑ دیا، جن کے ساتھ ہو سکتا اس کی بنے، ہو سکتا نہ بنے، ہو سکتا دوسرے سٹیا ہوئے پڑے وہاں پر
جی،
سارے جنا وہ سڑیل مزاج ہیں اور وہ اس کی اس سے نہیں بنتی، اس کی اس سے نہیں بنتی، سارا دن ایک دوسرے کو پڑے گھورتے رہتے ہیں، تو بس یہی ہو رہا ہے سارا. جبکہ اس کے مقابلے میں یہ گھر میں، اچھا پھر آج کل کے حالات میں، اب جب گھر میں بندہ، سب سے زیادہ زور کس پہ ہے کہ یار امیون سسٹم مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ دوائی تو ہے نہیں
جی،
کوئی میڈیسن تو ہے نہیں کہ جس سے اس کا علاج ہو جائے، تو آپ کہہ رہے ہیں جی امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت، بدن کے اندر خود اتنی جان ہو کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. تو بھائی بدن میں اتنی جان ہو جو اس کا مقابلہ کر سکے، تو پتہ بدن میں جان کیسے آتی ہے؟ بدن میں جان جانا یہ صرف روٹی چھوٹی سے نہیں آتی،
ٹھیک،
بدن میں جان کے لیے ایک تازگی چاہیے، ایک فریشنس چاہیے، ایک بدن کے اندر جو نا ایک حرارت چاہیے، ایک زندگی کا احساس چاہیے، ایک اپنائیت اس کو چاہیے ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں خاندانی نظام میں ملتی ہیں،
اللہ،
یہ گھر کے اندر ملتی ہیں. جب بندہ گھر میں ہوتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے پوتے ہیں، اس کی پوتیاں ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، ان سب کے ساتھ ملنا جلنا، جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، پیدائشی تعلق ہے، وجود ایک دوسرے کی طرف کشش کرتا ہے، جن کی روحیں اکٹھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں، جہاں پر یہ والی چیز ہوتی ہے نا وہاں روح روح سے طاقت پکڑتی. آپ ایک فریش آدمی کے پاس جاتے ہیں تو کیا آپ کو اس سے انرجی نہیں ملتی؟ آپ کے بچے آپ کے سامنے اچھلتے کودتے پھرتے ہیں
جی،
تو کیا آپ کی روح کو طاقت نہیں مل جاتی؟
بے شک بے شک.
کیا وہ جو روح کی طاقت ہے جو آپ کے دماغ کو طاقت دیتی ہے، کیا وہ آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط نہیں کرتی؟
بے شک.
ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف آپ نے اولڈ ہاؤس میں ڈالا ہوا ہے، وہاں پر وہ کون سے بوڑھے کو دیکھ کے اس کا امیون سسٹم مضبوط ہو رہا ہے، اور کون سے بندے کو دیکھ کے اس کی طبیعت کے اندر فریشنس آ رہی ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب اس پورے معاملے کے اندر سامنے آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا کے اندر اتنے مرے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، ہزار ہزار، دو ہزار، چار ہزار، پانچ ہزار، اس میں جوان بھی مرے، اس میں گھروں میں رہنے والے بھی مرے، لیکن آپ کو پتا ہے اس میں بہت بڑی تعداد وہی مری ہے جو اولڈ ہاؤس والی تھی
جی،
کیونکہ ان کا تو سب کا امیون سسٹم کمزور تھا.
اللہ اللہ
جی. ان میں تو ایک کو لگا، بکیا کو لگا، بکیا کو لگا، اب ان کا جو قوت مدافعت ہے ویسے کمزور، اوپر سے جب ایک کو لگا تو سارے ویسے ہی ہیں وہاں پر
جی،
تو سارے ہی گئے
جی،
تو ایک تعداد لڑک گئی اسی کے اندر. اس کے مقابلے میں یہی شے اگر گھر میں ہوتی ہے تو اس کو دس بندے حوصلہ دینے والے موجود ہیں
جی،
اولڈ ہاؤس کے اندر دوائی دینے والا ہوتا ہے.
اللہ اللہ.
ہمت، حوصلہ اور زندگی کی جو روشنی ہے اور زندگی کا احساس دینے والا نہیں ہوتا
جی،
لیکن گھر کے اندر اس کو دوائی بھی ملتی ہے، اس کو ہمت و حوصلہ بھی ملتا ہے، دوسرے جو اس کے ساتھ احساس ہمدردی سے پیش آتے ہیں ان کا یہ احساس بھی اس کے اندر ایک جان اور ایک طاقت پیدا کرتا ہے. پھر واقعی وہی ہے بچوں کا جو اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، اچھلنا کودنا، تو وہ اس کو جو طاقت دیتا ہے یہ بہت حد تک یہی اس کو بیماری سے بچا رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ پورا ایک یوں کہہ لے کہ ایک پکچر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ اور جو مغربی معاشرہ ہے وہ اس کے درمیان جو بنیادی فرق بنتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟
اللہ اللہ، اتنی دردناک منظر کشی میں کہوں گا، بالخصوص یہ جو اولڈ ہاؤس ہے اس کی، اور ہمارا جو انسانوں کا بزرگ طبقہ ہے وہ کیسی آزمائش سے گزرتا ہے، کیسی تکلیف سے گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، مفتی صاحب کے الفاظ اور مفتی صاحب کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور بات تھی وہ یہ تھی کہ اسلامی طرز زندگی اور مغربی طرز زندگی میں جو ہے وہ فرق کہاں پر ہے؟ وہ فرق ہے بنیادوں میں۔ ہم آخرت کا سوچتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے۔ ہم اپنی روح کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں روح نہیں بس جسم ہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور وہ خود اپنے نفس اور اپنے آپ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سب ابھی ہم نے بات کی ہلکا سا آخر میں آپ نے بزرگوں کو کرونا اور پھر وہ مسائل کی طرف۔ اچھا، بزرگوں کی بات سائڈ پہ رکھ کے آج کل جو عمومی مزاج پھر بن گیا، میں بالخصوص اپنے ایریے کی بات کروں، لوگ کچھ بے احتیاط ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تھا شروع میں بہت لوگ بہت احتیاط کر رہے تھے، اب ذرا بہت بے احتیاطی ہو گئی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟
وہ بات یہ ہے کہ اتنی پرہیز تو ہماری قوم نے کبھی کی نہیں، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ احتیاط، یہ ہماری عادت کیا ہماری کسی اس میں ہے ہی نہیں، تو اب یکدم اتنا کچھ کرنا پڑ گیا تو ناصحہ مت کر نصیحت، پھر میرا گھبرائے ہے اور آخر میں تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ تو اب تو ہماری نوعیت یہ ہوتی جا رہی ہے نا کہ بھائی بس بہت ہو گئی، اب جو رات قبر میں باہر نہیں آنی،
ٹھیک ہے،
اور جو مرنا ہے سو مرنا ہے۔ تو اب لوگوں کی حالت یہ ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے، انسان کا مزاج ہے، اور انسانی مزاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو بیان فرمایا ہے، وہ فرمایا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا، یعنی اس کے مزاج کے اندر جلد بازی ہے۔ اچھا، اسی طرح فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، یا فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا ظالم، اپنے جان پہ زیادتی کرنے والا اور بڑا لا علم ہے، جاہل ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جذبات کا اسیر ہوتا ہے، خواہشات کا اسیر ہوتا ہے۔ جب کچھ خواہشات اس پر غالب آتی ہیں تو پھر وہ ساری چیزوں کو ایک سائڈ میں کر دیتا ہے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اتنے دن سے پرہیزیں کر رہے ہیں، اور اب پرہیز کر کر کے یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ اب اکتا گئے، اور اب کہہ رہے کہ نہیں بس اب یہ زنجیریں توڑو اور اب ہم نے باہر نکلنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ احتیاط کرنا یہ ہمارے دین نے بھی ہمیں فرمایا ہے، اور یہ ہماری عقل کا بھی تقاضا ہے، اور ہم حکومت بھی جو ہے وہ ہماری منتیں کر رہی ہے کہ خدا کا واسطہ احتیاط کرے، پرہیز کرے۔ تو لہذا جو احتیاط شروع میں اپنائی تھی اس کو چلتے رکھے، تھوڑے دنیں انشاءاللہ عزوجل یہ معاملہ حل ہو جائے گا، تو پھر جو بھی آپ کے جائز کام ہے اور آپ کا ملنا ملانا سب چلتا رہے گا۔ لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی وہ جو چند ایک دوست ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ساری احتیاطوں کو جسے کہتے ہیں نا بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، بلکہ جو ان کی گیدرنگ میں نہیں آنے والے، جو آتے تھے اور اب نہیں آ رہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے، ارے یار تو ڈر گیا، ارے یار تو بزدل ہو گیا، یار تجھے سمجھ نہیں آتی ہے، کیا ہو گیا یار، بس کیسی باتیں کر، تو وہ یوں جیسے ہی نا ورگلانے والا کام، تو یہ کرتے۔ تو دیکھیں، ایک بندہ اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور وہ احتیاط کر رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، وہ اچھا کر رہا ہے۔ آپ جو مل جل کے بیٹھ رہے ہیں اور اسے بھی دعوت دے رہے، آپ غلط کر رہے ہیں، تو سمجھانا تو آپ کو چاہیے، نہ یہ کہ آپ مل جل کے اس بندے کو سمجھانا شروع کر دیں۔ تو پرہیز جو ہے اسے جاری رکھیں۔ ابھی تک جتنی پرہیز کی ہے اس سے کوئی قیامت برپا نہیں ہو گئی، اس سے کوئی ہمارا جناب بالکل زمین و آسمان ایک نہیں ہو گئے، یا آسمان نیچے نہیں آ گیا، زمین اوپر نہیں چلی گئی۔ جو پرہیز احتیاط ہے کرتے رہنا چاہیے، اور تھوڑا سا اپنا ذہن بنانے کی بات ہوتی ہے، ذہن بنا لیتے ہیں تو احتیاط کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ زیادہ بے احتیاطی کی طرح ہرگز ہرگز نہ جائیں۔
جی، کچھ کالز میں چاہوں گا شامل سلسلہ کی جائیں۔ جی، کال چلا دیجئے۔
آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ آج کل جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ باگ بیٹھے ہوئے پریشانیوں میں، اس صورتحال میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتنگ اڑا رہے ہیں چھتوں پر، روڈوں پر، تو اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ ایک المیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ پرہیزیں اور احتیاطیں یہ کرنے کا وقت ہے، اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ یہ خدا سے ڈرنے کا وقت ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنے وہی پرانی خصلتوں اور عادتوں کی وجہ سے اپنی سابقہ ایذا رسانی، تکلیف دینے کی جو خصلت ہے، اسے بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے یہ پتنگ بازی کی آپ نے بات کی، تو پتنگ بازی بھی جاری ہے اور اس میں بھی وہ جو دھاتی ڈور کا استعمال ہے وہ بھی جاری ہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہے اور تباہی ہے وہ بھی جاری ہے۔ جس دن یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا اور یہ احتیاط وغیرہ کا پہلا دن تھا، اسی دن میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ لاہور کے اندر دھاتی ڈور سے ایک آدمی کا گلا کٹ گیا اور وہ مر گیا۔ یہ پہلے دن کی بات ہے۔ تو ابھی بھی اگر نہیں سدھریں گے تو خدا نہ خواستہ آپ ہی کو کرونا ہو گیا اور آپ ہی موت کے گھاٹ اتر گئے، تو یہ جو گناہوں کا پورا انبار اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اس کا کیسے جواب دیں گے؟ تو لہٰذا ہرگز ہرگز یہ والے کام نہ کریں کہ جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث ہیں۔ چھتوں پہ چڑھنا، جس سے دوسروں کے گھر میں نظر پڑتی ہے، یا جان بوجھ کے جھانکتے ہیں، یا ڈیک اور میوزک لگاتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف اور ایذا کا باعث بنتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شرعاً نہایت غلط ہیں، اور کئی چیزیں سیدھی سیدھی ناجائز و حرام ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو گلیوں کے اندر یہ کرکٹ کھیلنے کا مرض ہے، وہ ویسے تو کم ہوا ہے لیکن کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ اچھا، اسی طرح تیسرے نمبر پہ کئی لڑکوں کا اور افراد کا مل کے کسی بھی جو ہے وہ جگہ پہ بیٹھ جانا، گلی محلوں میں بیٹھ جانا، رات کو شور شرابہ کرنا، یہ ابھی بھی جاری، یہ ابھی بھی جاری، حالانکہ ان کے اوپر تو پوری دفعہ 144 لگانی چاہیے۔ تو یہ ایذا دینے والے کام جو ہے یہ نہ کریں۔ مہربانی کریں گے تو آپ پہ مہربانی ہوگی، ظلم کریں گے تو آپ پہ سختی ہوگی، خدا کی طرف سے سختی ہوگی۔ تو وہ تکلیف نہ دے دوسروں کو، لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو مومن کی پہچان بیان فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہوتے، اسی طرح جو رات کو شور کرتے ہیں ان کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہوتے۔ تو مسلمان بنے، مومن بنے۔
کچھ فیس بک میسیجز شامل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ جملے بولتے ہیں جب ان کو کوئی دینی مسئلہ سمجھایا جائے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اور پھر ان جملوں کی آڑ میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف معاف کرنے والا ہی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔
اللہ اللہ،
فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو، خبردار کر دو کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب۔
اللہ،
تو اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے تو دونوں ہی چیزوں کو بیان کیا نا، کہ اس کو جزا بھی دینے والا ہے، وہ سزا بھی دینے والا ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے لیکن وہ سزا بھی دینے والا ہے۔ تو لہٰذا صرف رحمت پہ بھروسہ کر کے گناہ کرنا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔
ٹھیک ٹھیک، ایک اور میسج مسلم میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں، کافی طویل وہ سوال ہے۔ جیسے شب برات کی آمد ہے، اور اب ایک سلسلہ شروع ہوگا کہ لوگ سوشل میڈیا پہ، واٹس اپ پہ، فیس بک پہ ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے۔ بس وہ ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنائی ہے اور اس میں میسج جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ 100-200 لوگوں کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ معافی مانگنے کا درست طریقہ ہے؟
ایک ہے آئیڈیل طریقہ،
ٹھیک ہے،
اور ایک ہے مین وجہ، ہو سکتا ہے کام کر جائے۔
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ تیر چلاتے ہیں نشانہ دیکھ کے،
ٹھیک ہے،
اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ایسے ایسے کر کے ایسے گھما دیتے، کہیں تو لگے گا۔
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، تو لازمی بات ہے کہ تیر اندازی اسے نہیں کہتے، اسی طرح معافی مانگنا بھی اسے نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ گھما کر یوں مار دیں، کوئی تو معاف کر ہی دے گا۔ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی دلجوئی کرتے ہیں اور اس کے دل کو جو رنج پہنچایا تھا وہ رنج زائل کرتے ہیں اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اپنی غلطی پر ندامت محسوس کر رہا ہے، لہذا یہ احساسات کے نتیجے میں وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ معافی کا حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے، تو لہذا معافی جہاں مانگنی ہے وہاں پر ایسے ہی مانگی جائے۔ یہ جو بالکل ہی جو ہے نا وہ تیر تکے والی معافی ہے، کسی جگہ فائدہ دے بھی سکتی ہے کہ جہاں پر بندوں نے حقوق ایسے ایک دوسرے کے ضائع نہیں کیے ہوئے لیکن پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس کا حق ضائع کیا ہوا، اور بہت بڑی اور 200 بندوں سے جدا جدا معافی مانگنا بظاہر مشکل ہوتا ہے اور اتنوں کا حق اتنوں کی حق تلفی کی بھی نہیں ہوتی، تو بندہ سب کو میسج کر دیتا ہے پھر جو جو معاف کر دے تو معافی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یوں ایک سرٹن لیول تک، ایک حد تک یہ شے اپنی جگہ مفید ہے، لیکن جہاں آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کا میں نے دل دکھایا، اس کا حق ضائع کیا، اسے میں نے تکلیف دی، تو وہاں پر اڑتی اڑتی اور مبہم مبہم سی معافی جو ہے تو یہ پھر معافی نہیں بنے گی۔ لہذا معافی مانگنے میں جو حقیقی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے کہ جسے کہتے ہیں معافی مانگنا، کہ یار اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، وہی معافی مانگی جائے۔ ورنہ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ لوگ الٹا ناراض ہو رہے ہیں کہ یار یہ کون سا طریقہ ہوا کہ بھائی جناب یوں کر کے مجھے بھیج دیا کہ بس یہ جی معاف کر دینا۔ تو ایسے تھوڑی معافی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ اتنے سالوں سے معافی مانگ ہی نہیں سکتا، جیسے امیر علیہ سنت بھی مدنی چینل کے اوپر کئی مرتبہ جو ہے وہ اجتماعی ایک عوامی معافی مانگتے کہ بھائی میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیف پہنچی تو مجھے معاف کر دیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ امیر علیہ سنت لوگوں کو جانتے نہیں ہیں اور کس کا جانے انجانے میں کیا ہو گیا اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو اب ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایک بندے سے رابطہ کرے جس کا نمبر بھی نہیں ہے، جس کا پتہ بھی نہیں ہے، جس کا نام بھی پتہ نہیں ہے۔ تو وہ تو اس انداز میں کر سکتے ہیں، یا اور اسی طرح کے جو افراد ہوں وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پورے محلے کو پورا سال تنگ کر کے رکھا اور پورے جنا راتیں ان کی برباد کی اور شور شرابہ کیا، اور اب آپ جناب جس کو کہتے ہیں نا کہ بس وہ انڈر دا ٹیبل چھوٹی سی معافی آگے بڑھا دیں کہ جناب معاف کر دیں، یہ معافی نہیں ہے یہ۔
جی ضرور۔ ایک اور سوال ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے اس کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے؟
غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود آپ کا اپنا عمل ایسا ہو جو اس کو دعوت دے۔ زبان کی دعوت سے زیادہ جو عمل کی دعوت ہے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ جو بندے کے اعمال ہیں یہ اس کے الفاظ سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کو اسلام کی طرف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس میں باقاعدہ فرمایا کہ میں تم میں لبست فیکم امورا افلا تعقلون، فرمایا کہ میں تم میں ایک زندگی گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ مراد یہ کہ میری زندگی اتنی تمہارے اندر گزر چکی ہے اور میں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی امانت کے اندر کوئی حق تلفی نہیں کی۔ اب اگر میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں تو یہ جھوٹا نہیں ہوگا، یہ ایک سچے کا سچا دعویٰ ہے۔ تو جو عمل ہوتا ہے اس کی دعوت الفاظ کی دعوت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شروع میں جو اسلام پھیلا تھا، جو ہمارے اس خطے میں بر صغیر میں، اسی طرح انڈونیشیا، ملائیشیا اور کئی ممالک میں جو اسلام پھیلا تھا، یہ مسلمان تاجروں نے پھیلایا تھا۔ مسلمان تاجر جو ہیں وہ تلواریں لے کر نہیں گئے تھے، وہ اپنا مال بیچنے کے لیے لے کر گئے، لیکن اس بیچنے میں جس دیانتداری کا مظاہرہ کیا، جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، جس اپنائیت کا مظاہرہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو عمل کے ذریعے دعوت دینا یہ بڑا اہم ہے۔ تو ایک تو عمل کے ذریعے، اب یہ ہے کہ زبان سے کیسے دعوت دے۔ تو زبان سے دعوت دینے کا سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اگر بالکل عامی آدمی ہے کہ سامنے والا کوئی صاحب علم نہیں ہے، تو پھر تو جو تھوڑا بہت جانتے ہیں آپ اس کو اسلام کی حقانیت بتا دیں۔ لیکن اگر سامنے کو ایسا انٹلیکچوئل ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے کہ جس کو سادہ سی آپ دعویٰ دیں گے تو الٹا وہ اور کفر پہ پکا ہو جائے گا کہ آپ اس کی باتوں کا جواب ہی نہیں دے سکتے، تو پھر آپ پہلے علم سیکھیں اور علم سیکھ کر اسے دعوت دیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، اور قرآن کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں اور اسلام کے احکام کی جو حکمتیں ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم ہوگی تو آپ کے لیے دعوت دینا آسان ہوگا۔
جی، اور ہمارا کردار جو ہے وہ ایک دعوت کی بہت بڑی قسم ہے۔ ہم اپنے کردار کے ذریعے، اگر ہم غیر مسلموں میں رہتے ہیں اور وہاں رہ کر ہم اپنے کردار کو مکمل اسلامی طریقے کے مطابق اگر بنا لیتے ہیں تو ہمارا کردار ہی ایک چلتی پھرتی دعوت بن جائے گا۔ مفتی صاحب سے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، آج بھی ایک انوکھا سوال ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یونیورسٹیز کالجز سے لوگ حضور آپ کے پاس آتے ہیں، بالمشافہ ملتے ہیں اور وہ آپ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ایس ایم ایس بھی ایک اس طرح کا آیا ہے، اور ایک یونیورسٹی کی طالبہ ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ تحقیق کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اس حوالے سے کوئی ٹاپک دے دیں یا کچھ تجاویز دے دیں تو بہت اچھا رہے گا۔
دیکھیں، کرونا کے اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو تحقیقات کے موضوع ہیں وہ بہت سارے ہیں، کیونکہ اب ہمارے سامنے آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور تحقیق کے اندر آپ کو پتا ہے کہ تحقیق کبھی بھی بہت جنرل نہیں ہوتی، تحقیق اسپیسیفک کی جاتی ہے، کیونکہ اسپیسیفک کریں گے تو آپ اس کا حق ادا کر پاتے ہیں۔ بہت زیادہ جنرلائز آپ کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ احاطہ ہی نہیں کر پاتے ان چیزوں کا، اور چیزیں جو ہے وہ مبہم رہ جاتی ہیں اور ان ایکسپلین رہ جاتی ہیں۔ اب ہماری اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اگر ابتدا سے لے کر اپنی انتہا کی طرف جائیں، اس کی ابتدا دیکھیں گے تو آپ پھر اس کے اسباب کی طرف جائیں گے کہ کرونا کے بارے میں حقیقی، اور کرونا کے حقیقی اور غیر حقیقی اسباب۔
ٹھیک،
کیونکہ ریسرچ سے یہ تو سامنے آ ہی جائے گا نا کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔
ٹھیک ہے،
لیکن اس سے پہلے پہلے جو 70-75 ویسے ہی پتا ہے
جی
کہ پتہ نہیں جناب گاجرے کھانے سے ہوا ہے، مولیاں کھانے سے ہوا ہے، تو وہ جو رنگ برنگی اڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں۔ اچھا، پھر اس کا جو امپیکٹ ہوا، کیونکہ افواہوں کا اور غلط باتوں کا امپیکٹ باہر لوگوں پر بڑی دور تک جاتا ہے
جی،
تو اب اس کا امپیکٹ کتنی گہرائی تک ہوا، اب جو جو چیز تھی اس نے جتنا جتنا اثر کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اقوام کا اور افراد کا اس اعتبار سے تجزیہ
یا تقابل،
تجزیہ اور تقابل کہ افواہوں پر ان کا رد عمل کیسا تھا، کیا فرق تھا یا ایک جیسا تھا۔
بہت دلچسپ تحریر ہوگی پاکستانی کانٹیکسٹ،
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو تھوڑے سے کم پڑھے لکھے ملک ہیں، غریب ملک ہیں، یہاں پر افواہ سازی زیادہ ہے اور یہاں پر افواہوں پر توجہ دینے کا عمل زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں پڑھے لکھے ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جناب سارے ایک جیسے ہیں، اور سب کے درمیان، سب میں جو خوف کا عمل اور اثر ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کے اندر جو یوں کہہ لے کہ انٹلیکٹ کی بنیاد پہ سوچتے ہیں اور عقل کی بنیاد پہ سوچتے ہیں، ورنہ اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ خوف ایسی چیز ہے کہ جو نا وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد والا معاملہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت بھی قرنطینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مزدور سلامت بھی قرنطینہ کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور دونوں ڈر سے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ہوتا ہے دونوں کو ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تجزیے اور یہ جو رویوں کا تجزیہ ہے نا، یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح حلال و حرام کا فلسفہ، یہ بڑا اہم ہے اور اس پر ہمیشہ سے جو علماء ہیں وہ کہتے رہے، کیونکہ حلال و حرام کا جو سائنسی تجزیہ ہے وہ علماء نہیں کریں گے، سائنس کا موضوع ہے تو جو مسلم سائنٹسٹ ہیں اس پر وہ کام کریں۔ اگر وہ اس کے اوپر کرے نا کہ بھئی حلال و حرام کے جو اثرات ہیں فرد پہ اور پورے کے پورے معاشرے پہ وہ کیا ہوتے ہیں، آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں کس غذا کا استعمال زیادہ ہے اور اس معاشرے کی عادات اور خصائل کیا ہوتے ہیں، تو اب یہ ایک جداگانہ موضوع ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جتنا سارے کے سارا ماحول ہے، اس ماحول میں ہر بندے کو احساس ہوا کہ یار فارغ وقت میں کیا کرنا ہے.
جی
پہلے ہی ہوتا تھا بچوں کو چھٹیاں ہوتی تھیں, بڑے پھر بھی اپنی روٹین میں چل رہے ہوتے تھے, یا چھٹیوں میں کسی سیر کا پروگرام بنا لیتے تھے کہ چلو جناب کوئی عمرے پہ چلا گیا تو کوئی پیرس چلا گیا اور کوئی مری چلا گیا, تو یوں مل جل کے سب ہو رہا تھا. اب سامنے یہ آیا کہ بھائی عمرہ بھی بند اور پیرس بھی بند اور مری بھی بند, تو اب کیا کریں؟ یہ جو کنڈیشن سامنے آئی ہے, کیونکہ ہوگا یہ کہ ہمیشہ ایسی کنڈیشن بار بار نہیں آئے گی, بڑے عرصے بعد جا کے کبھی ایسی آئے گی, تو آئندہ یہ تو نہیں ہوگا کہ لوگوں کے لیے سب کچھ بند ہو جائے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جو نہ عمرے کے پیسے رکھتی ہے, نہ پیرس جانے کے پیسے رکھتی ہے, اور نہ مری جانے کے پیسے رکھتی ہے. اس کے لیے پھر بھی کرونا کا قرنطینہ ہی چل رہا ہوگا, وہ گھر سے باہر ہی جا سکتے, اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. ایسے لوگوں کے لیے مستقل بنیادوں پہ حل کیا ہے؟ اچھا پھر ایک اور چیز, اتنا عرصہ گھروں میں رہ کے اور خوف کے ماحول میں رہ کے جو نفسیاتی اثرات لوگوں پہ
بہت خوب جی,
وہ اتنے گہرے
جی
دیر پا جی اور اتنے جو ہے نا وہ یعنی شدید ہوں گے کہ اب اس کے اثرات جب سامنے آنا شروع ہوں گے نا, تو پھر پتا چلے گا کہ کرونا اتنی بڑی مصیبت نہیں تھی جتنے اس کے اثرات بڑی مصیبت بن گئے.
ایسے ہی ہے,
لوگ سٹریس کا شکار ہو گئے, لوگ انگزائٹی میں چلے گئے, لوگ ڈپریشن میں چلے گئے, لوگوں کے جو پہلے نفسیاتی امراض تھے ان میں شدت آ گئی. تو اب ان سے نکالنے کے لیے کسی جگہ تو دوائی چلتی ہے, لیکن دوائی سے زیادہ ایسی جگہوں پہ قوت ارادی, کاؤنسلنگ اور کنسلٹیشن اور یہ والی جو ہے نا وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی. تو اب وہ کیا ہے, وہ کیا کیا جائے, وہ کیا ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے کہ جس سے لوگوں کو اس خوف سے باہر نکالا جائے. خوف سے باہر نکالنے کے غلط راستے بھی ہوں گے, لیکن درست راستہ کیا ہے؟ اچھا پھر یہ ہے, ایک بہت بڑی ریسرچ یہ ہو سکتی ہے کہ اس پورے ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے اچھے مشہور لوگ کہ جن کی زندگیاں یوں کہہ لیں کہ گناہ کے حوالے سے معروف ہیں, یا فلموں کے حوالے سے معروف ہیں, یا اور برائیوں کے حوالے سے معروف ہیں, وہ بھی آپ کو تلاوت کرتے نظر آئے ہوں گے
جی,
یا تلاوت کا مشورہ دیتے نظر آئے ہوں گے, اور آدھو وظائف کا مشورہ دیتے نظر آئے ہوں گے. ایک سروے اور ایک رپورٹ ان لوگوں سے یہ لی جائے کہ آپ نے کیا عمل کیا اور اس کا کیا اثر پایا. تلاوت سے سکون ملنے کا اور ادو وظائف سے سکون ملنے کا, دعا سے سکون ملنے کا آپ نے کیا فائدہ محسوس کیا. اب اگر یہ والی ساری سٹوریز یہ اگر ایک جگہ کمپائل کی جائے, جمع کی جائے, تو آپ یقین کریں کہ یہ کئی جلدوں پر مشتمل ایک ایسا روحانی ذخیرہ ہوگا
جی
کہ جو صدیوں تک لوگوں کو ذہنی سکون دینے کا ذریعہ بنتا رہے گا. تو ایک انداز کے اندر یہ تحقیق بھی ہو سکتی ہے. تو یوں اس طرح مختلف پہلو ہیں کہ جن کو سامنے رکھے تحقیق کی.
ماشاءاللہ مصعب, آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ مختلف ڈومینز میں فال کرتی ہیں, کچھ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے, کچھ اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے, کچھ میڈیکل سائنس والوں کے لیے, اور کچھ لٹریچر والوں کے لیے بھی. تو ماشاءاللہ ایک بڑی کمپریہنسو ایڈوائس ہو گئی.
موضوع ہے اس میں
جی
ڈو مور کی تفصیل.
ٹھیک ہے, ڈو مور کی تفصیل.
ڈو مور کی تفصیل, ڈو مور یہ ہے کہ بھائی ابھی آپ کو کچھ اور بھی کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے,
پہلے یہ بڑے ملک نا چھوٹے ملکوں سے کہتے تھے کہ بھائی ہم سے پیسے لیے ہیں, ہم سے قرضہ لیا ہے, تو تمہیں کچھ اور بھی اقدامات کرنے پڑیں گے ایجوکیشن میں, فلاں میں, فلاں میں, فلاں میں. ٹھیک ہے, تو پہلے ڈو مور بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو کہتے تھے. اب جب سے یہ کرونا آیا نا, تو چھوٹے ملک بڑے ملکوں کو کہہ رہے ڈو مور ڈو مور. بھئی ابھی تک جتنی دوائیاں بنائی ہیں یہ کافی نہیں ہو رہی, کچھ اور بناؤ. ابھی تک جو آلات بنائے ہیں یہ کافی نہیں ہو رہے, کچھ اور بناؤ. تو یہ ڈو مور جو ہے نا یہ وائس ورسا ہو گیا, یہ الٹ ہو گیا ہے, اور اب یہ دوسری طرف متوجہ ہو گیا. تو ایک اس انداز کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ کون سی چیزیں وہ تھی کہ جو پہلے امیر ملکوں سے غریبوں کی طرف ہوتی تھی, اور اب کون سی وہ ہے جو غریبوں سے امیروں کی طرف ہو گئی. پھر ایک اور بہت بڑا موضوع ہے, اور اس پر تو بالکل تحقیق ہونی چاہیے کہ بھائی کتنا پیسہ آج تک اسلحہ بنانے اور بیچنے اور خریدنے پہ لگا, اور وہ چاند پہ جانے اور وہ مریخ پہ گاڑی بھیجنے پہ لگا, جہاں پر پہنچنا نہیں ہم نے, تو کتنا وہاں لگا. اور وہی پیسہ اگر آپ نے غریبوں کی بھوک دور کرنے کے لیے,
اللہ,
اور پوری دنیا کے بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, اور خط غربت کو ختم کرنے اور اس کو جو ہے وہ کم سے کم کرنے کے لیے استعمال کرتے, اور بے گھروں کے گھر بنانے کے لیے, اور بے سہاروں کے سہارے کے لیے اگر وہی کھربوں ڈالر کا پیسہ استعمال ہوتا تو کیا دنیا ایسی ہی ہوتی جیسی اب ہے؟
جی
تو ایک یہ بہت بڑا موضوع تحقیق ہے.
جی یقیناً بہت بڑا موضوع تحقیق ہے. حضور کچھ سوالات ہیں، ذرا جلدی میں چاہوں گا لے لوں. دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک ایس ایم ایس آیا ہے.
دیکھیے دعا کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد، درود پاک، اس کے بعد اپنی دعا، اور دعا کے اندر جو ہے وہ گڑ گڑانا، اور اس کا تکرار، اور اس پر اس کی قبولیت کا یقین رکھنا، تو یہ چیزیں ہیں. پھر آخر کے اندر بھی درود پاک پڑھا جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے اندر ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں، اور یہ دعا کا طریقہ بھی.
حضور ایک اور ایس ایم ایس کے، تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تہجد کیسے ادا کی جائے؟
تہجد کا وقت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جائے تو سونے سے اٹھنے کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اب اس کے پاس تہجد کا وقت ہے. خواہشہ کے بعد کوئی بندہ ایک گھنٹہ سو کے اٹھا تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا، یا وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے اٹھا تو وہ تہجد کا وقت ہے. اب وہ اٹھ کے رکعات کی صورت میں نوافل پڑھے گا، 2 پڑھے 4 پڑھے 6 پڑھے، تو یہ جو اس کی رکعات ہوں گی یہ تہجد قرار پائیں گی. اور اس میں یہ ہوتا ہے 8 رکعات احادیث سے ثابت ہیں، 12 بزرگان دین سے ثابت ہیں، کم سے کم 2 بھی پڑھیں تو تہجد ادا ہو جائے گی. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تہجد کا عادی ہے یا کسی دن اس کو پتا ہے کہ اس نے یقیناً تہجد کے لیے اٹھنا، اس کی فلائٹ ہے اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وتر کی نماز رات میں نہ پڑھے، بلکہ رات میں اٹھ کے جب تہجد پڑھے تو پھر تہجد کے بعد وتر کی نماز پڑھے. وتر جو ہے یہ رات کی آخری نماز ہونی چاہیے.
ٹھیک جی. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت سے سوالات باقی ہیں. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں، تو میں مشورتاً عرض کروں گا کہ ان کے کلپس پہلے ہی بن کر وائرل ہو چکے ہیں. اگر آپ مفتی صاحب کے سوشل میڈیا پیج کو لائک کر لیں گے تو آپ کو وہ کلپ وہاں پر مل جائیں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلے میں ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے اذپائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.